बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। बदल चले के नाज़रीन प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें, आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, जिसका तर्जमा यह है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर, तो ए ईमान वालो इन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। इस आयत के तहत इमाम हाफिज कस्तलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अपने जलाल अजमत बुलंद शान और इंतहाई बेनियाज होने के बावजूद अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। फरिश्ते हमेशा इबादत में मसरूफ रहने और अल्लाह पाक का कुर्ब पाने के बावजूद दुरूद भेजते हैं, तो ए लोगो तुम तो महबूब खुदा के मोहताज हो, तुम्हें उनकी शफाअत चाहिए, उन्हीं की बरकत से तुम दुनिया में इज्जत पाते हो, उन्हीं की बरकत से आखिरत में कामयाबी पाओगे, लिहाजा तुम ज्यादा हकदार हो कि तुम अपने मोहसिनो गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद पाक पढ़ा करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, सलातों सलाम। शाह मदीना अस्सलातु
व सलाम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बकसरत दुरूद पाक पढ़िए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कीजिए। आज प्रोग्राम मोहब्बत की बातें, हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद इमरान अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है और मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद यूनुस अत्तारी इंशाअल्लाह नात ख्वां हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इमरान भाई, हमने 3-4 टॉपिक्स को आपस में डिस्कस किया जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहब्बत की बातों में उस शे के साथ मोहब्बत की के जिसका जिक्र किया जाता है तो आशिकाने रसूल फरते मोहब्बत में अपने सरों को झुका लेते हैं।
अल्लाह,
जिसका जिक्र होता है तो आशिकाने रसूल के दिलों की कैफियात तब्दील होती है, जिसका जिक्र होता है तो आशिकान रसूल मोहब्बत व अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसका जिक्र होता है उस शे के बारे में तो उसकी मोहब्बत में वारफ्तगी का अंदाज ये होता है कि लोग जियारत के लिए कितारे लगाते हैं, ऐलान हो जाए कि ये सिलसिला है या इस तरह का एक हमारे यहाँ प्रोग्राम है कि जिसमें उस मोहब्बत کہ جس کی طرف لوگوں کی رغبت ہے اس شے کی زیارت کروائی جائے گی تو قطاریں لگ جاتی ہیں. جی ہاں, ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے منہ مبارک یعنی بال مبارک سے محبت کی. منہ مبارک جو ہم کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے منہ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, منہ تو, اور عربی میں سے کہتے ہیں شعر اور اردو میں سے کہا جاتا ہے بال. تو جب ہم ادب کے ساتھ یعنی جب گفتگو کرتے تو ہم کہتے ہیں منہ مبارک, اور اردو میں اگر کہیں تو بال مبارک بھی کہا جا سکتا ہے. تو نبی پاک کے بال مبارک سے امت کا تعلق کیسا تھا, کیسا ہے, اور یہ تعلق کیوں مضبوط ہوتا رہا, اور یہ محبت کا تقاضا کیوں بڑھتا جا رہا ہے, اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے اسلاف نے منہ مبارک کے تعلق سے جو ادب و احترام کے پہلو اختیار کیے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی کتابوں میں, نبی پاک کے پیارے بال مبارک کے تعلق سے جو محبت بھری گفتگو کی ہے, جو ادب میں مستغرق ہو کر قلم چلائے ہیں, وہ چیزیں آنے والی نسلوں کو, آنے والے مسلمانوں کو, آنے والے عاشقان رسول کو اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے کہ منہ مبارک کا ادب کیسے کرنا ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے مواہب اللدنیہ سے پڑھ کر سناتا ہوں. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میں نے عرض کیا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مجھ کو ملے, جب انہوں نے یہ سنا تو اب ذرا ان کا جواب سنیں. انہوں نے فرمایا میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک, ایک بال بھی ہونا دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے. اتنا خوبصورت جملہ ہے. خالی اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو اسی سے محبت کے پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے. اور یوں کہیے کہ آپ نے اس گفتگو میں محبت کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں. عمران بھائی, یہ جملہ کہ ایک بال مبارک دنیا اور اس کی ساز و سامان سے مجھے زیادہ محبوب ہے. اچھا, یہ جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے اسلاف ہیں ان تک یہ جو محبت کا پیغام پہنچا, یقیناً وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا, تو اس محبت کے انداز کے تعلق سے بال مبارک کے نبی پاک کے امت کا آپ نے بھی انداز دیکھا ہوگا. کبھی آپ کو بھی زیارت نصیب ہوئی ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی مرتبہ زیارت کی ہوگی. تو یہ جو تعلق ہمارا بڑھتا جا رہا اور محبت الحمدللہ ہے اور قیامت تک قائم رہے گی نبی پاک کے تبرکات سے, منہ مبارک کے تعلق سے آپ کچھ فرمائیں, صحابہ کا انداز کیا تھا اور پھر امت نے اس کو کس طرح آگے بڑھایا.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی, وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا ساتھ.
اگر یہ شعر سن لیں اپنے پھر آپ کی طرف آ جائیں گے, تھوڑا سا آپ کو وقفہ اور مل جائے گا, آپ ناراض نہ ہو تو شعر سن لیتے.
لبیک
کالیا زلفا والا دکھی دیدا دا سہارا, کالیا زلفا والا دکھی دیدا دا سہارا, قسم خدا دی منو سب ڈالو پیارا, قسم خدا دی منو سب لالو پیارا, کالیا زلفا والا دکھی دلا دا سہارا, قسم خدا دی منو سب لالو پیارا, قسم خدا دی منو سب لالو پیارا.
ہاں اللہ, کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدت سے محبت فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منہ مبارک ہے وہ تو جسم کا حصہ ہے نا, بال مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے جسم کا بال مبارک. اچھا, بال سے محبت کتنی ہوگی اس کا اندازہ ان واقعات اور احادیث سے لیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے کوئی چیز مس ہو جائے تو صحابہ اس پر بھی وارفتگی کے ساتھ دوڑا کرتے, اس سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیا کرتے. اب جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے تھے.
اللہ اللہ,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا دھوون وہ زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑھ چڑھ کر اپنے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے اور جو پانی ہوتا اسے اپنے چہروں پر لگاتے اپنے جسموں پر لگاتے پی جایا کرتے. یوں برکتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو پانی ٹچ ہوا مس ہوا اس سے برکتیں لیتے. حدیث میں اس کے بارے میں یوں کہا گیا کادو یقتتلون علی وضوئہ.
اللہ اکبر.
یعنی قریب ہوتا کہ اتنی شدت سے دوڑتے لگتا یوں تھا کہ شاید ابھی جھگڑا ہو جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غسیلہ مبارک کو لینے کے لیے. یعنی اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے.
یعنی وہ اس کیفیت میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ مبارک لینے کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتے تھے کہ بس مجھے وہاں پہنچنا وہ لے کر آنا اور اپنے لیے برکت حاصل کرنی.
اچھا آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی اگر کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کی چیزیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں نا تو اس سے محبت کیا کرتا ہے. اچھا اگر بڑی لیول پر دیکھ لیا جائے تو اس کی چیزوں کو بطور جو ہے نا وہ مطلب تاریخی طور پر اس کو باقی رکھا جاتا ہے. میوزیم بڑے بڑے بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لیڈر کی جو ہے نا وہ باقی ماندہ چیزیں ہیں اس کی استعمال کی ہوئی گاڑی ہے یا فرنیچر ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے. تو اچھا اب ان کے بارے میں کیا حال ہوگا. آپ سوچیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ حبیب خدا ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہو تو کیسا اس سے محبت کا انداز ہونا چاہیے.
سبحان اللہ.
صحابہ کرام علیہ رضوان نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے آپ کے تبرکات سے محبت کرتے بلکہ اس کو بطور شفا بھی استعمال کیا کرتے تھے. اب جیسے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس منہ مبارک تھا اور چاندی کی ایک نلی کے اندر انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتا, ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کیا کرتی, آپ منہ مبارک نکال کر پانی میں اس کو گھماتی.
سبحان اللہ.
پانی میں اس کو ڈال کر مریض کو پلا دیا کرتی اور اللہ پاک اس مریض کو جو ہے منہ مبارک کے غسالے کی برکت سے شفا عطا فرماتا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
گھماتی ام سلمہ پانی میں
پر مزید بات کریں ہمارے محسن بھائی, اب اس کو دیکھیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے. ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا پسینہ مبارک بھی تھا.
اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کو جو ہے ایک شیشی کے اندر ڈال لیا تھا اور بطور خوشبو اس کو استعمال کیا کرتی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے اتنی محبت ہمارے صحابہ کیا کرتے. جہاں صحابہ اتنی محبت فرماتے وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات بھی صحابہ پر ایسی ہوا کرتی تھی. ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ سیاہ ستہ کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم بھی فرمائے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
عطا فرمائے ہیں اپنے عاشقوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایسا نوازا ہے. ساری زندگی ہمارے صحابہ جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات, حضور کی ذات سے, حضور سے جو چیز مس ہو جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیا کرتے.
کیسے فرمائے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں.
بالکل.
اس صدیاں گزرنے کے بعد بھی منہ مبارک امت تک جو ہے وہ پہنچتے رہے.
بالکل.
صحابہ نے حفاظت کیسے کی. یعنی اگر ہم یوں کہیں وزیر چینل کے ناظرین, اولین جب منہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے ہاتھوں میں پہنچے وہ صحابہ کرام تھے. صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر یہ امت میں شرق و غرب، شمال و جنوب میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ مبارک پہنچے. تو اس کا مطلب اس کے اہتمام، یعنی خاص اہتمام تھا صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان، تبع تابعین کے درمیان، پھر اس کے بعد امت کا، کہ نبی پاک کے تبرکات کو احتراماً رکھتے اور آگے لوگوں کو دیا کرتے کہ تاکہ وہ بھی اس تبرک کو آگے لے کے چلے.
ظاہر ہے نسل در نسل اور دور در دور یہ چیزیں منتقل ہوتی رہیں، اور آپ دیکھیں نا کہ اپنی جان سے زیادہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کیسا سنبھالتے تھے کہ آج تک ہم تک پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ قیامت تک باقی رہیں گی، اس کی برکتیں باقی رہیں گی. اچھا، اسی طرح اب ساری زندگی تو ان سے منہ مبارک سے اتنی محبت کرتے کہ اپنی جان سے زیادہ صحابہ کو منہ مبارک عزیز ہوا کرتے تھے. کتنے ایسے واقعات ہیں صحابہ کے، اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپ کی جنگیں بڑی مشہور ہیں. ایک لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران، آپ کی ٹوپی مبارک جو ہے نا وہ زمین پر گر گئی، تو آپ نے اعلان کر دیا التمیسوہ، میری ٹوپی تلاش کرو، میری ٹوپی تلاش کرو. اب دیکھیں وہ تصور کر رہے ہیں کہ عالم کیسا ہے، موقع کیسا ہے،
جنگ کا
موقع ہے، تلواریں سروں پر چل رہی ہیں، اور اس حالت میں سیکنڈز کی جو غفلت ہے نا، سیکنڈز کے اندر بندے کا کام تمام ہو جاتا ہے.
بالکل،
یعنی موت سر پہ کھڑی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تھوڑا سا اگر اس کے اندر جو ہے نا وہ بندہ سستی کرتا ہے، غفلت ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بندہ موت کے منہ چڑھ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اب ایسی حالت میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک جب زمین پر گری تو آپ نے اعلان کر دیا بھائی سب کام چھوڑو، پہلے میری ٹوپی تلاش کرو،
قیمت تو نہیں ہوگی.
تو یہی بات جو ہے نا کچھ لوگوں نے بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت یہ چند روپوں کی ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنی بڑی جنگ کو چھوڑ دیا، اور دشمن سامنے تھا پھر بھی آپ جو ہے وہ ٹوپی کے پیچھے پڑ گئے، ایسا کیا ماجرا ہے، اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے اس ٹوپی مبارک کے اندر جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک رکھے،
سبحان اللہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک موجود ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی بھی اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں وہ اسی موئے مبارک کی برکت سے عطا.
کیا بات، جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کے موئے مبارک کی برکت سے میں جنگوں کو جیتتا. پھر ہم صحابہ کرام کے انداز کو دیکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا محبت بھرا انداز ہے. یعنی نبی پاک کے منہ مبارک سے محبت یہ ہے کہ ساری عمر منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا، تبرک کو، اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. جب آپ کی انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ منہ مبارک میرے ساتھ قبر میں جانے چاہیے.
اللہ اللہ،
فرمایا، یعنی اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ نبی پاک کے منہ مبارک ہیں، ان کو میرے کفن میں رکھ دینا اور پھر مجھے اللہ پاک کے حوالے کر دینا. یعنی یہ کیسی محبت کا انداز ہے کہ اس محبت کا تقاضا انہیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ حضور کے منہ مبارک میں نے جن کو زندگی بھر سنبھال کے رکھا قبر میں میرے ساتھ جائیں. تو یہ محبت کا انداز صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچا، اور امت آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب و احترام کرتی ہے.
یہ دیکھیں نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں،
امیر معاویہ کا واقعہ،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر بھی صحابہ ہیں جو یہ وصیت کر کے گئے کہ منہ مبارک ہمارے ساتھ قبر میں رہنا و رکھنا، یعنی ساری زندگی تو ساتھ رہے ہی، ساری زندگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو منہ مبارک سے سونگتے رہے، حضور کے منہ مبارک سے برکتیں لیتے رہے، اور قبر میں بھی ان کا ساتھ رہے تاکہ قبر سے اٹھیں تو پھر انہی کے ساتھ اٹھیں اور انہی کی برکتوں کی وجہ سے قبر میں رونقیں، نور ہو، برکتیں حاصل ہوں. یعنی ساری زندگی تو ساتھ رکھا اور مرنے کے بعد بھی ان کو جدائی برداشت نہیں ہے، ایسی محبت صحابہ کرام علیہ مردوان کیا کر.
بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جو قصیدہ گیسو اعلیٰ حضرت کا ہے، نبی پاک کے گیسو مبارک کا، تو اس میں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کی جب دھوپ ہو اور تپش قیامت ہو تو اس وقت نبی پاک کے گیسو مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے سایہ ہو جائیں. وہ شعر اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ دیں.
ہو تیرے پیارے کی پیاری گن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو.
کال دیجیے گا.
ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے محبت ہوتی ہے. موئے مبارک کی کیا کیا برکتیں ہیں بیان کر دیں.
اکبر, برکتیں کیا کیا بیان کی جائیں. ابھی جیسے آپ حضرت نے عمران بھائی نے ایک برکت بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی موئے مبارک کو بطور شفا پانی میں گھما کر دیا جاتا تو اللہ پاک جو ہے وہ مریضوں کو شفا عطا فرماتا تھا. اور کیا, جیسے آج ہم موئے مبارک اپنے پاس ہیں, بہت سارے خوش نصیب ہیں, وہ کیا برکتیں حاصل کر سکتے ہیں موئے مبارک سے.
برکتیں تو دیکھیں یہ ہیں, جس گھر میں موئے مبارک ہو تو اللہ کی رحمت اس گھر میں ہوا کرتی
سبحان
ہے.
سبحان اللہ.
پھر اسی طرح موئے مبارک جس کمرے میں ہو, جس گھر میں ہو, تو موئے مبارک کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر بندہ تلاوت قرآن کرے, درود پاک کی کثرت کرے, اور یہ تصور کر کے کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے سامنے یہ تمام نیکیاں کرے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اور جس نیت سے موئے مبارک کی زیارت کریں اس میں کامیابی نصیب ہوگی. تو موئے مبارک کی برکتیں تو بے شمار ہیں نا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات, مختلف واقعات ملتے ہیں, شفا کے بھی ملتے ہیں, علاج کے بھی ملتے ہیں, اسی طرح یہ فتوحات کے بھی ملتے ہیں, وسیلے کے بھی ملتے ہیں. تو ان کے وسیلے سے ہم بھی دعا کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے, تو اس سے پناہ مانگے. تو یہ ساری برکتیں موئے مبارک سے الحمدللہ حاصل ہوا کرتی ہیں. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ اب جیسے موئے مبارک ہوتا ہے نا جس گھر کے اندر, تو دیکھیں اس کا ادب و احترام یہ نہایت ضروری ہے.
بالکل
ٹھیک ہے. اچھا, اگر تو موئے مبارک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے منظوری ہوئی تو آپ کو ملا ہے.
سبحان اللہ.
یہ آپ پر خاص نظر عنایت ہے سرکار کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ کو یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. اب اس کا کچھ حق بھی ہے, اس کا کچھ ادب بھی ہے, وہ بھی کرنا ہے. اور لازمی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ موئے مبارک جس کمرے کے اندر ہونا تو اس کو مسجد بیت بنا دیا جائے.
مسجد بیت کیا ہوتی ہے؟
یعنی گھر میں کوئی ایسی جگہ مخصوص کر لی جائے جس کے اندر نماز ہو, تلاوت ہو, اور اسی طرح دیگر ذکر و اذکار ہو, یعنی وہاں پر عبادت ہی عبادت ہو.
واہ واہ.
وہاں پر دنیاوی گفتگو, وہاں پر جو ہے نا وہ شور شرابہ, وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ, یا وہاں پر دنیاوی کوئی کام, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اللہ اللہ.
بلکہ وہاں پر عبادت ہی عبادت ہو, اور بھلے وہ مخصوص حصہ ہو, اتنا حصہ ہو کہ جس کے اندر ایک مصلی بھی جائے.
گویا یوں نہیں کر تصور کرے کہ جہاں موئے مبارک ہے جس گھر میں یا جس کمرے میں, ہم یہ تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے.
اللہ.
کیونکہ حضور کا کہ جسم کا حصہ ہے نا, جسم کا حصہ ہے جو ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. کتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک آ گیا.
اب دیکھیں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ایک یہ ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہے, تو ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا حصہ موئے مبارک اگر موجود ہے تو ان کے اس کے سامنے بھی تو پھر ہمیں اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے, آواز ہلکی ہی رکھنی ہے.
صحیح.
ذکر و اذکار کا جو طریقہ ہے وہی کرنا ہے, اور وہاں پر عبادت ہی رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک کمرے کے اندر کیا کیا ہوا ہے کہ ایک الماری ہی ہے اور اسی کے اندر رکھ دیا ہے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی برکتیں نہ ملیں, اس سے ہم محروم ہو جائیں. تو کمرہ ایک خاص کریں, اور اگر کمرہ نہیں کر سکتے تو کمرے کا پارٹیشن کر دیں, بھلے آپ لکڑی کی دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دیں, یا ایسا کر دیں کہ جس کے اندر ایک یا دو مصلی بچ جائے, اور وہاں پر اس کو مسجد بیت کا یعنی اس کو عبادت کے لیے مختص کر دیں, اور اس کے اندر موئے مبارک رکھیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جس کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے, تو پھر مشورہ ان کے لیے علماء تو یہی دیتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ جو ہے وہ موئے مبارک اپنے لیے نہ ہی لے, یا اگر لے تو پھر مسجدیں علاقوں میں موجود ہوتی ہیں, مسجد انتظامیہ سے بات کر کے مسجد کے کسی جگہ پر جو ہے نا, مسجد کے اندر اس کو جو ہے نا وہ رکھ دیا جائے,
تاکہ ادب کا خاص خیال رکھنا ہے,
کیونکہ مسجد کے اندر تو عبادت ہی عبادت ہے نا.
صحیح, ماشاءاللہ.
وہ بہترین ایک جگہ ہے.
کیا بات ہے, کیا شان ہے حضور کے گیسو کی.
بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے
کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو،
سوکھے ڈھالوں پہ
ہمارے بھی
میں محمد جاوید شاہین خانی بات کر رہا ہوں جلسہ واسین سے. یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ آپ موہے مبارک کی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، یہ تو کیا ہمارا مشاہدہ صحیح ہے؟ کیوں ہم نے یہاں دیدار کیا ہے، سید ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس ہے تو یہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں تو مہربانی ہوگی.
آپ کا یہ مشاہدہ نہیں ہے، اور بہتوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آج دیکھیں 1400 سال قریباً گزر گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، ظاہری طور پر منہ مبارک آپ کی جسم کا ایک حصہ ہے، بظاہر جدا ہو گیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی مزید جو ہے وہ اس میں وہ بڑھتے بھی ہیں، اس کی مزید شاخیں بھی نکلتی ہیں. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ عاشقان رسول جو ہے وہ ان شاخوں کو پھر مزید تقسیم بھی کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان عظمت کا بڑا اس میں کمال ہے اور بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بڑھتے ہیں، اور بالکل لوگوں کا مشاہدہ ہے اور لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی جب تک نبی پاک کے منہ مبارک ہیں لوگوں تک پہنچتے رہیں گے. تو آپ کبھی جن کے پاس ہیں تو دیکھیں جا کر، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بالکل نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک میں اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے اللہ. سبحان اللہ، معاشرے کا ایک ایسا ٹاپک ہے عمران بھائی کہ جس پر یقیناً بات ہونی چاہیے اور محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. یقیناً جو مقتدائے دینی ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں اور اللہ کے قریب لوگوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ایک جدا ہوتا ہے اور اسے شریعت نے بھی ایک امتیاز عطا فرمایا ہے. انہی اگر ہم افراد میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی شخصیت جن کا شاید ہمارا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ہے امام مسجد. امام مسجد کیونکہ مقتدائے دینی ہے، امام مسجد ہماری نمازوں کا ضامن ہوتے ہیں، امام مسجد اکثر عالم دین ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بیان کرتے ہیں، اور پھر منصب امامت وہ منصب ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، خلفائے راشدین نے امامت کا منصب تو انجام دیا ہی ہے، آپ نے امامت کی ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، مگر آپ نے بھی امامت کے فرائض انجام دیے ہیں. یوں کہیے کہ امامت کے منصب کو آپ نے اپنی تجلیاں عطا فرمائیں، اپنے انوار سے اسے منور فرمایا. امام مسجد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
بالکل.
تو امام مسجد سے ایک مسلمان کو کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، کیسی ان سے محبت ہونی چاہیے؟ اچھا، پھر زمانے میں معاملے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت غلط فہمیاں بھی پیدا کرتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اور یا تو وہ فنی اعتبار سے یعنی مزاحیہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں یا واقعی تنقید کا انداز ہوتا ہے، دونوں انداز میں جو امام مسجد کی عزت کے حوالے سے یا ان کے مرتبے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی کمزور بات کرتے ہیں، انہیں کیا چاہیے، یہ بھی آپ بتا فرمائیے.
دیکھیں جی، جو امام ہوتے ہیں نا وہ نائب رسول خدا ہوتے ہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امامت فرمائی ہے، نمازیں پڑھائی، اور صحابہ بڑے شوق سے بڑی محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے اتنی محبت فرماتے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری حاضر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں نہیں پڑھا رہے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ آپ میری جگہ نمازیں پڑھائیں، اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حیات مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو، صحابہ کو پڑھائی ہیں.
کیا بات!
یعنی علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں حضور کے نائب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں مصلی امامت پر موجود ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ مقدس ذات ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جن کو پہلا خلیفہ بنایا جانا تھا، جن کا حق تھا کہ جو ہے نا پہلا خلیفہ بنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں ہی اپنا خلیفہ ان کو مصلی امامت پر بنا دیا.
کیا بات! یعنی حضرت نائب بنا دیا کہ میری جگہ یہ ہے.
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی مستحق ہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی.
صحیح.
تو اب ان دنوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے حجرہ مبارک سے کھڑکی میں سے جماعت کے مناظر دیکھا کرتے تھے اور محبت سے حضور علیہ السلام دیکھا کرتے تھے اس کو. پھر وہ واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے، آپ نے پھر جو ہے وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، وہ بھی ایک عشق والی داستان ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی ہے، نہ صرف لوگوں کی بلکہ حضور تو امام الانبیاء بھی ہیں.
اللہ،
بیت المقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے. تو اب جو امام موجود ہیں مسجد کے، تو وہ دور در دور جا کر، اوپر جا کر، تو وہ کس کے نائب بنتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے. یعنی انہوں نے، ائمہ کرام نے وہ شعبہ اختیار کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنائے رکھا.
اللہ اکبر! خلفائے راشدین نے اختیار،
خلفائے راشدین نے اختیار کیا، ہمارے اسلاف نے اختیار کیا. تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی محبت ایک امام کے ساتھ ہونی چاہیے،
है, है, है.
کتنا اس کا ادب کرنا چاہیے. اور اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان جو ہے نا امام کا ادب کیا کرتے ہیں.
الحمدللہ،
ہم نے یہاں تک کے واقعات دیکھے ہیں. محسن بھائی، آپ کا بھی شاید تجربہ ہو کہ بعض لوگ جیسے سگریٹ پیتے ہیں نا، تو جیسے کوئی امام آتا ہے تو اپنی سگریٹ یا تو پیچھے چھپا لیتے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ اسے بجھا کر پھینک دیتے ہیں.
جی جی.
تو بہرحال ادب کرتے ہیں اور تکریم بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ائمہ کرام کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور بہرحال مزید اس کو بڑھانا چاہیے. لہٰذا ائمہ کرام سے محبت ہونی چاہیے. البتہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام بھی ایک بشر ہے، انسان ہے، اور غلطی کا ہونا، کوئی مسٹیک کا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ فرشتہ نہیں ہے.
صحیح.
یہ امام ہے. تو اب ظاہر ہے جس طرح آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، آپ سے کچھ غلط کام ہو جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا وہ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے، تو بھائی امام بھی انسان ہی ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اگر اس کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح برائے اصلاح کریں.
صحیح.
اور یوں کریں کہ اکیلے میں توجہ دلا دی جائے کہ حضور یہ چیز ہے، میری ناقص فہم کے اندر تو یہ یوں ہے، آپ ارشاد فرما دیں کیسا ہے. تو بہرحال اچھے انداز کے اندر ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ علاقے کے اندر جو امام ہوتا ہے،
جی،
بچہ پیدا ہوگا تو امام اذان دینے جائے گا. ہے اچھا، اسی طرح شادی بھی ہوگی تو نکاح وغیرہ کے لیے امام صاحب
آئیں گے.
اچھا، اسی طرح گھر میں کوئی اور تقریب ہے یا نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے دعائے خیر کے لیے امام آپ کے ساتھ ہے. اچھا اسی طرح زندگی کے کتنے معاملات آپ کے ایسے ہیں, آپ کے شادی کے بعد آپ کے بچے ہو گئے نکاح پڑھا دیا, پھر شادی کے بعد بچے ہو گئے آپ کے تو ان کے آپ کے بچوں کو پڑھانا کس کا کام ہے؟ امام علاقے کا پڑھاتا ہے یا مسجد کا عملہ مؤذن وغیرہ پڑھاتا ہے. تو اب اسی طرح ساری زندگی تو امام نے آپ کا ساتھ دیا, آپ نے کتنا ساتھ دیا امام کا,
کیا ساتھ دے امام کا؟
اچھا اسی طرح میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, ساری زندگی تو ساتھ دے دیا, جب آپ مر جائیں گے نا جنازہ بھی اس نے پڑھانا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر, صحیح.
یعنی جنازہ بھی پھر امام آ کر پڑھائے گا آپ کا. یعنی وہ ذات کہ جو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی مسجدوں کے اندر ہمارے ناظرین نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی شاید یہ دعا سنی ہو کہ کئی امام دعائیں کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اکثر کہ اے اللہ ہمارے جو نمازی فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما. آپ دیکھیں اولاد اگرچہ دعا نہ کرتی ہو, بھلے عرصہ بیت گیا ہو کسی کی وفات کو, اولاد یاد نہ کرتی ہو, رشتہ دار یاد نہ کرتے ہوں, وہ دعا نہ کرتے ہوں, لیکن امام اکثر اس طرح دعا کرتا ہے کہ جو میرے نمازی فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی بلا حساب بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, گناہوں کو معاف فرما. تو بھائی جب مرنے کے بعد کوئی ایسا دوست تو بنا کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد جو ہے نا دعا کرتا رہے.
اللہ 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 کیا بات ہے. پھر یہ آپ نے جو ذکر کیا نا جیسے امام کی تعظیم, اور اس کے لیے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا اچھا لگا تو میں نے کہا عرض کروں کہ امام ہمارے آگے ہوتا ہے, یعنی ساری زندگی امام ہمارے آگے.
ہاں
امام سے بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس وقت جب مر جائے, مرنے کے بعد امام سے آگے ہوتا ہے, امام پیچھے ہوتا ہے. ہماری دنیا بھی کوئی خصومت کوئی لڑائی جھگڑا اگر معاذ اللہ ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے, ان کے امام صاحب کے اخلاقیات وہ سب اپنی جگہ, جو شریعت انہیں کہتی ہے انہیں کرنا چاہیے. مگر ایک امام ہونے کی حیثیت سے مسجد کا, کیونکہ وہ ہماری نمازوں کا ضامن ہے.
بالکل
ہم اب جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, امام صاحب کی اقتداء میں, اور پھر احادیث بھی موجود ہے نا امام کی نماز مقتدی کی نماز ہے. تو یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم نے امام کو اپنی نمازوں کا جب ضامن بنا لیا, جسے اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ہم نے ضامن بنا لیا کہ اس کے وسیلے سے آگے بڑھ رہے ہیں.
پھر مزید یہ کہ امام کی وجہ سے ہماری نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا
ہے.
بھائی جماعت کے ساتھ نماز کی جو فضیلت آئی ہے, ایک حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے.
سبحان اللہ.
ایک حدیث میں 500 درجے بھی آیا, مختلف پھر اور بھی روایتیں موجود ہیں. تو کس وجہ سے؟
امام کی وجہ.
امام کی وجہ سے تو
جماعت ہو گئی امام سے ساتھ.
جماعت
امام کے بغیر جماعت ہو نہیں سکتی.
جماعت ہے, امام ہے تو جماعت ہے نا, بغیر امام کے جماعت کہاں ہوتی ہے؟
اگر ہم کہیں کہ اس معاشرے میں جہاں دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا ہے, وہیں الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات المعالیہ کی تربیت اور آپ کے ملفوظات کا نتیجہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں امامت کے منصب کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت و اہمیت کو اللہ کی رحمت سے بڑھایا ہے اور راسخ کیا ہے. یہاں تک کہ امامت کے منصب سے لوگ پیچھے ہوتے جا رہے تھے, امیر اہل سنت کی تربیت دعوت اسلامی کا دینی ماحول, اور اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو امامت کے تعلق سے ایک اچھا پوزیٹیو ذہن بھی رکھتا ہے اور خود بھی اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ امامت کریں. یہاں امیر سنت کا ایک جملہ میں ضرور کوٹ کروں گا. امیر سنت فرماتے ہیں کہ امامت کی جو تنخواہ ہے نا, امامت کی جو سیلری اور آمدنی ہے, یہ 100% حلال ہے. یعنی اس سے زیادہ پاکیزہ روزی مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اور پھر خود امیر اہل سنت دامت برکات المعالیہ نے بھی ایک عرصے امامت فرمائی, نور مسجد میں آپ نے امامت فرمائی, بادامی مسجد میں بھی غالب امامت.
اس میں یہ بھی ہے محسن بھائی کہ بہت سارے امام بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ اگر وہ چھٹی کرتے ہیں نا
جی
تو اپنی سیلری میں سے کٹوتی بھی کرواتے ہیں.
یہ شاید عوام کو نہیں پتا.
عوام کو نہیں پتا ہوگا.
بالکل. حالانکہ
شرعی طور پر تو جو امام ہے وہ عرف کے مطابق چھٹی کر سکتا ہے. یعنی جس طرح جو بندہ کہیں جاب کرتا ہے تو ویکلی ایک آف ہوتی ہے, پھر منتھلی جو چھٹیاں بنتی ہیں, اسی طرح جو نا ایئرلی جو چھٹیاں بنتی ہیں, سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ امام کا بھی حق ہے, عرف کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
وہ سارا طے ہوتا ہے اماموں سے.
بالکل. اچھا اس کے علاوہ اگر چھٹی کوئی کرتا ہے,
میں چاہتا ہوں
دعوت اسلامی کے تقریباً الحمدللہ ہمارا یہ نظام ہے کہ امام خود اپنی جو ہے نا وہ چھٹیاں کٹواتا ہے کہ بھائی میں اتنی نمازوں میں نہیں تھا, اسی اس وجہ سے کہیں گیا ہوا تھا, فلاں نماز کا, तो वो सारी अपनी कटौती उस हिसाब से करवाता है। आवाम को ये इसका आइडिया नहीं होगा,
आवाम तो ये देखती है इमाम साहब मुसल्ले पे नहीं, तो बातें बनाना शुरू कर देते हैं बाद लोग, देखो इमाम साहब छुट्टियां कर रहे हैं, हालांकि वो किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी करते हैं, तो पीछे आपने कहा कि अपनी तनख्वाह में से माइनस करवाते हैं, तब वो रकम रोक लेते हैं।
बिल्कुल। अब जैसे आपने अमीर अहले सुन्नत की बात की ना, मुझे एक वाकया याद आया, एक शख्सियत है उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात का शरफ मिला।
सुभान अल्लाह।
तो मैंने कहा कैसे? कहने के कुछ ताजिरान जमा हुए थे, तो वो मिलकर जो है ना मजलिस ताजिरान के जरिए से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में गए थे हम लोग, और फिर मुलाकात की। ये कोरोना के बाद की बात है।
अच्छा,
ठीक है। तो ताजिरान जमा हुए थे, तो मिलकर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी हुई थी। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार और तो सब कुछ ठीक हुआ, और अमीन अल सुन्नत से बरकतें भी हमने ली, इल्मी सवाल जवाब भी हुए, अमीन अल सुन्नत ने तरबियत भी फरमाई, लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ। मैंने कहा क्या वजह थी, क्या बात थी? वो कहने लगे यार हमने जब उनसे कहा ना कि मज़ीद आखिरी आप क्या पैगाम देते हैं, क्या कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि यार अपने इलाकों के इमाम का ख्याल करो।
वाह 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 वाह।
अच्छा, वो बंदा कहता है कि हम ये जो है ना वो सोच रहे थे, हमारा जहन था कि जो है ना वो जाहिर है कि किसी के पास जाएं तो दावत इस्लामी के अरबों का खर्चा है,
खर्चा बताएंगे,
तो ये बातें शायद होंगी, तो यकीनन ये बात भी होती है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि यार अपने अपने इलाके के ना इमामों का ख्याल करो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमाम जो है वो इलाके का एक माशरे का तबका ऐसा है कि जो जरूरत है इस बात की कि उनका साथ दिया जाए।
जी जी।
तो ये वली कामिल का सोच का अंदाज है।
क्या बात।
कि उस वक्त भी जो शख्सियात आई हैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे,
वाह वाह,
हैं आइमा इकराम का भला चाह रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे आइमा इकराम का जो है ना वो भला हो जाए।
और बिल्कुल, जब इमाम जो है अपनी जगह पर मजबूत होंगे, उनकी उनकी हैसियत मुस्तहकम होगी, तो वो दीन का काम भी बड़ा कर सकेंगे। तो हमें अपने इमामों से मोहब्बत करनी चाहिए, मस्जिद की आबादकारी में इमाम का बड़ा बड़ा किरदार है।
बिल्कुल।
बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, इमाम साहब मस्जिद में मुसल्ले पर तशरीफ फरमा होते हैं और इमामत कराते हैं, तो अल्लाह करे हम इमामों के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करें, और जहां तक मुमकिन हो अपने मस्जिद के आइमा किराम की मौजदीन की हमें माली खिदमत भी करना चाहिए, ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। अब इसमें मुसल्ले, चटाइयां, तो तस्बियां, तो इतर, ये भी बाज़ोकात दिए जाते हैं, ठीक है, मगर मशवरा ये है, हमें सुना फरमाते हैं कि अगर आप मदद करना चाहते हैं उनकी, बल्कि अपने लिए सवाब कमाना चाहते हैं, तो उनको नकद रकम दें, ताकि वो अपने बच्चों और घर की दीगर जरूरियात में उसको इस्तेमाल कर सके। अल्लाह पाक हमें अपने आइम्माए किराम मस्जिदों के इमामों की ताज़ीम और तकरीम की तौफीक अता फरमाए, उनसे अच्छी मोहब्बत का हमें ताल्लुक कायम रखने का ज़हन अता फरमाए। आमीन। आइए कुछ कॉल लेते हैं।
मोहसिन भाई की बारगाह में अर्ज है, जहाँ मोहे मुबारक जिसको अता किए गए, तो हम इसको दूसरों के घरों में ज्यारत के लिए लेकर जा सकते हैं, या उसी घर में उसी कमरे में आकर लोग ज्यारत करें, और ज्यारत करने से पहले हमें क्या अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दीजिए।
माशाल्लाह। देखिये, ले जाने में तो कोई हरज नहीं है, मगर वही जो इमरान मैंने फरमाया कि अदब और एहतराम का जो ताल्लुक है, जो अंदाज है, वो अपनी जगह बरकरार रहना चाहिए, बेअदबी का कोई शायबा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मलूज खाते रखते हुए आप बिल्कुल ज्यारत अपने घर में कराएं या किसी और के घर में लेकर, बसा और मसाजिद में महाफिल में ज्यारतें होती हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, मसला नहीं। अच्छी नीयत क्या करनी चाहिए? सबसे बड़े, सबसे पहले तो ये नियत करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस पे मुबारक के एक हिस्से की ज्यारत के लिए जा रहा हूँ, नबी पाक का कुर्ब पाऊंगा, दुरूद पाक पढ़ूंगा, मुबारक के वसीले से दुआ मांगूंगा, यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो उस रहमत का हिस्सा पाऊंगा, और बहुत सारी नीयतें आप कर सकते हैं। सहाबाए किराम जो है मुबारक की ताजीम क्या करते थे, तो उनकी अदा को अदा करूंगा, सुन्नत सहाबा पर अमल करूंगा। अल्लाह पाक हमें मुबारक का अदा बता।
इसमें यह भी है, अब जैसे एक घर से दूसरे घर में ले जाने की या किसी जगह ले जाने की बात की ना, तो हमने जो अपने बड़ों का अमल देखा है ना, वो ये देखा है कि मुए मुबारक अगर उठाना भी है ना, तो किसी सैयदजादे से उठवाते हैं।
सुभान अल्लाह।
यानी हम अगर गहरे हम इस काबिल कहाँ, तो सैयदजादों से उठवाया जाए, उसको गुसल देना है तो भी सैयदजादे से ही करवाया जाए, और ज्यादा अब जैसे रोज ही कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल इससे तो बचना चाहिए, सालाना तौर पर कहीं कहीं ले जाएं, تو وہ ایک الگ بات ہے اور کوشش یہ ہو کہ وہیں پر جو ہے نا وہ زیارت ہو جہاں پر موجود ہے تاکہ جو ہے نا کوئی بے ادبی کا شائبہ نہ رہے.
کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. علم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے انسان رائے حق کو حاصل کرتا اور صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ حصول علم کے آسان ذرائع کیا کیا ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی ان شاء اللہ عزوجل عرض کرتے ہیں. علم کے موضوع پر بھی ہم ان شاء اللہ کچھ گفتگو کرنی ہے. ایک اور کال دیجیے گا.
مدنی پھول عطا فرمائیے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے.
ایک اور کال.
میرا سوال عرض یہ ہے کہ عالم کو یقیناً جاہل پر فضیلت حاصل ہے اور جہالت ایک بہت بڑی چیز ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم علم دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اگر کم علم دین سے دوری کے کچھ اسباب بتا دیجیے.
انشاءاللہ علم کے تعلق سے دو سوالات ہوئے ہیں اور ہمارے سائل نے یہ بھی کہا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو یعنی للہیت کے ساتھ, کسی کی اخلاص کے ساتھ, کسی کے مال کی طرف, کسی کی توجہ کی طرف, کسی کی داد کی طرف, کسی کی شاباش کی طرف توجہ نہ ہو, بس اللہ پاک کی رضا کی طرف توجہ, پھر عمل کریں تو اس کی جزا تو پھر انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک جب قیامت میں عطا فرمائے گا, اللہ نے چاہا وارے نیارے ہو جائیں گے. علم پر بات کرنی, علم سے محبت, علم سے محبت ہو علماء سے بھی محبت ہوگی. صحابہ کرام علی رضوان کی علم سے محبت کی ایک بات میں عرض کر کے پھر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اصحاب صفہ جنہوں نے اپنے تمام تر معاملات کو چھوڑ کر صرف نبی پاک کی بارگاہ میں حضوری کو اس لیے لازم کیا تھا کہ وہ نبی پاک سے علم سیکھتے تھے, حضور کی زیارت کیا کرتے تھے, تو یہ ان کی علم سے محبت تھی. انہوں نے اپنی زندگیاں اس پر قربان کی. پھر اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا کہ وہ اصحاب صفہ, ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی رضا کے رو کے رکھا اور وہ جو ہے وہ نہیں کسی کسب کی طرف نہیں جاتے, اس طرح کے جو ان کے فضائل ذکر کیا نبی پاک نے, ان کے فضائل بیان فرمائے. پھر امت کے رہنما بن کر وہ سامنے آئے, حضرت ابو ہریرہ اور ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں اور دیگر صحابہ کرام ہوں. تو علم کی یہ محبت, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری اور صحابہ کرام کا علم کی طرف توجہ, آج کے دور میں اس پر آپ کیا فرمائیں؟
دیکھیں جی, علم سے ہی بندے کی پہچان ہے اور علم سے بندے کی شخصیت بنتی ہے اور علم کے ذریعے سے ہی اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے. تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے, دنیاوی علم بھی اس نیت سے حاصل کریں کہ ہم دین کو سمجھیں گے اس سے.
صحیح.
کیونکہ بہت ساری دینی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو دنیاوی علم کے ساتھ ہی بندہ سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر پڑھنا لکھنا ہے, یا اگر میتھ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس نیت سے پڑھیں کہ چلو وراثت کے احکام میں مجھے جلدی سمجھ میں آ جائیں گے,
زکات کے مسائل,
زکات کے مسائل جو ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جائیں گے. تو اس میں بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں, اور دینی علم جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ اطلبوا العلم ولو بالسین, علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے. یعنی دور دراز کا سفر بھی اگر علم حاصل کرنا, علم حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑے تو دور دراز جا کر بھی علم دین حاصل کرو. اسلاف کے بڑے بڑے واقعات ہیں, ٹائم مختصر ہے ورنہ پھر واقعات پر بات کریں. بہرحال یہ جو سوال ہوا کہ دور حاضر میں علم حاصل کرنے کے آسان ذرائع کون سے ہیں, تو بہرحال اس کا تو جواب یہی ہے کہ ہر بندے کے لیے جو ہے نا اس کی طبیعت کے مطابق آسان ذرائع ہوں گے.
اچھا,
اگر کوئی جو ہے نا وہ ٹین ایجر ہے اور فارغ ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو اس کے لیے تو آسان ذریعہ یہی ہے کہ جا کر مدرسے میں داخلہ لے, جامعہ المدینہ میں داخلہ لے اور وہ درس نظامی کرے, عالم کورس کرے, حفظ کرے, جو ہے وہ دین کو پڑھے, اس کے لیے یہ آسان ہے. اچھا, کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو فیملی والا آدمی ہے اور اسی طرح جاب بھی کرتا ہے, اب اس کے لیے آسان ذریعے وہ مختلف ہوں گے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرے.
صحیح.
ادھر جا کر جو ہے وہ علم دین حاصل کرے. اسی طرح جو ہے نا وہ مدنی چینل دیکھے, علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح دعوت اسلامی نے مختلف اپلیکیشنز دے دی ہیں, ان کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کو, اس سے جو ہے وہ علم دین حاصل کرے. تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے غور کرنا پڑے گا کہ بھائی میرے لیے کیا چیز اور کون سا ذریعہ آسان ہے. کیونکہ محسن بھائی, لازمی نہیں جو چیز میرے لیے آسان ہو وہ آپ کے لیے آسان ہو, اور یہ بھی لازمی نہیں کہ جو چیز آپ کے لیے آسان ہے وہ میرے لیے بھی آسان ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کے لیے وہ چٹکی بجانے کا ٹائم ہوگا, آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا لیکن میرے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، روٹین مختلف ہے، تو ہر بندہ بہرحال جستجو پہلے یہ پیدا کریں کہ علم حاصل کرنا ہے میں نے.
علم کی محبت تو آئے پہلے،
علم کی محبت جب آئے گی جستجو ہاں محبت آئے گی جستجو آئے گی تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ شوق اور ذوق اپنا راستہ خود ہی بنا لے.
واہ واہ واہ، جیسے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے.
بالکل.
اور پھر یہ فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا اتنا بڑا تحفہ ہے.
بالکل.
کہ آپ گھر بیٹھے دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ایون کہ آپ سفر میں ٹریول کر رہے ہیں، تب بھی آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تقریباً 33 کورسز فیضان آن لائن اکیڈمی میں شارٹ ٹائم اور لانگ ٹائم میں کروائے جا رہے ہیں. تو فیضان آن لائن اکیڈمی کو آپ ذرا جوائن کریں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا آسان کورس ہو سکتا ہے، وہ کورس آپ کریں. آپ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو آپ یہ کورس کروائیں. دنیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے. انشاءاللہ عزوجل علم پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، ہماری اپنی اصلاح ہوگی، اور انشاءاللہ علم بڑھتا رہے گا، جہالت دور ہوگی. اور علم سے محبت یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فضائل بیان کیے ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ علم کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. مدنی مذاکرے بھی علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم اپنے پروگرام کو شعر پر ختم کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو آج کے اس پروگرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
آمین.
اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات، اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی.
بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا